الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم. یہ باب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار اور چال کے بیان میں، یعنی آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آپ کی رفتار کی کیفیت، چال کی کیفیت کیا ہوتی تھی، اس کو مستقلاً بیان کر رہے ہیں. ویسے پہلے باب میں ضمناً آیا تھا، یہاں اس کو الگ عنوان دے کر کے بیان کرنا چاہتے ہیں. حدثنا قتیبة بن سعید قال اخبرنا ابن لہیت عن ابی یونس عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم قال ما رأیت شیئاً احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان الشمس تجری فی وجہی وما رأیت احدا اسرع فی مشیته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان والارض تطوى له انا لنجهد انفسنا وانه لغیر مکترس. یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کر رہے ہیں. فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے زیادہ حسین میں نے کسی چیز کو نہیں دیکھا. کان الشمس تجری فی وجہی، ایسا معلوم ہوتا تھا گویا سورج آپ کے چہرے انور کے اندر گردش کر رہا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رفتار سے زیادہ میں نے کسی کو تیز رفتار نہیں دیکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تیز چلنے والا کسی کو نہیں دیکھا. کانما الارض تطوى له، ایسا معلوم ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے زمین لپٹی چلی جا رہی، آپ کے اللہ تعالیٰ لپیٹ رہے ہیں زمین کو، ایسا معلوم ہوتا. انا لنجہد انفسنا، ہم لوگ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ چلنے کے لیے اپنے آپ کو تھکا ڈالتے تھے، مشقت میں ڈالتے تھے. وَإِنَّهُ لَغَيْرُ مُقْتَرِسٍ، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ اپنی معمولی رفتار سے چل رہے ہوتے تھے، یعنی گویا آپ کو چلنے میں آپ کوئی زیادہ اہتمام نہیں کرتے تھے، جیسے ایک عام رفتار سے آدمی چلتا ہے، اس طرح آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم چل رہے ہوتے تھے، لیکن وہ بھی اتنی تیز ہوتی تھی آپ کی رفتار کہ آپ کا ساتھ دینے کے لیے ہم لوگوں کو اپنے آپ کو مشقت میں ڈالنا پڑتا تھا. حدثنا علی بن حجری وغیر واحد قال اخبرنا عیسی بن یونس عن عمر بن عبداللہ مولا غفرت قال اخبرنی ابراہیم بن محمد من ولد علی بن ابی طالب قال کان علی رضی اللہ تعالی عنہ اذا وصف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان اذا مشا تقلع کانما ینحت فی سبب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا حلیہ شریفہ بیان کرتے تھے، آپ کا سراپا بیان کرتے تھے، تو فرماتے تھے کہ آپ جب چلتے تھے تو تقلع مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھا کر اس طرح چلتے تھے گویا کہ آپ ڈھلان کے اندر اتر رہے ہیں، یعنی جیسے کوئی آدمی اونچی جگہ سے نیچی جگہ کی طرف جا رہا ہو تو اس میں رفتار میں تیزی بھی ہوتی ہے اور جسم کا اوپر والا حصہ آگے کی طرف جھکا ہوا ہوتا ہے اور پاؤں بھی آدمی کو جو ہے قوت کے ساتھ اٹھانا پڑتا ہے، ورنہ گر جانے کا اندیشہ رہتا ہے ڈھلان میں جب اترے آدمی تو. حدثنا سفیان بن وکیع قال اخبرنا ابی عن المسعودی عن عثمان بن مسلم بن ہرمز عن نافع بن جبیر بن مطعم عن علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ قال کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا مشا تکفیا کانما ینحت من سبب. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب چلتے تھے تو آگے کی طرف جھک کر کے چلتے تھے. تکفو کے تین معنی بیان کیے گئے ہیں، ایک تو آگے کی طرف جھک کر کے چلنا، دوسرا تیزی کے ساتھ چلنا، اور تیسرا قوت کے ساتھ قدم اٹھا کر کے چلنا، پاؤں گھسٹ کر نہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفتار میں یہ تینوں خوبیاں پائی جاتی تھی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے تھے تو تیزی کے ساتھ آگے کی طرف جھک کر اور مضبوطی کے ساتھ قدم اٹھائے ہوئے چلتے تھے، کانما ینحت فی سبب، ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے آپ ڈھلان کی طرف اتر رہے ہیں. نیچی جگہ میں، نشیبی جگہ میں آدمی جب اترتا ہے اور اس وقت اس کی چال کی جو کیفیت ہوتی ہے ویسی. باب ما جا فی تقنو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تقنو یہ انا کو کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عادت شریفہ یہ بھی تھی کہ آپ امامے یا ٹوپی کے نیچے کپڑا رکھتے تھے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عام طور پر بال بڑے ہوتے تھے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیل بھی بکثرت استعمال کرتے تھے، تو اب ظاہر ہے تیل جب بکثرت استعمال کرتے تھے تو اس صورت میں اگر کپڑا نہ رکھا جائے تو اس کی وجہ سے امامہ یا ٹوپی اس میں چکناہٹ آ جاتی ہے. تو امامے اور ٹوپی کو چکناہٹ سے بچانے کے لیے آپ درمیان میں کپڑا رکھتے تھے، اسی کو قنا سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کپڑا رکھنے کا تذکرہ. حدثنا یوسف بن عیسیٰ قال اخبرنا وکیع قال اخبرنا ربيع بن سبي ان يزيد بن ابانا ان انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم يكسر القناع كان ثوبه ثوب زيات. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بکثرت اپنے امامے اور ٹوپی کے نیچے کپڑا استعمال فرماتے تھے. امامے اور ٹوپی کے نیچے عام طور پر آپ کپڑا رکھتے تھے, اور وہ کپڑا چکناہٹ کی وجہ سے ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے تیلی کا کپڑا ہو. تیلی کا کپڑا چکنا ہوتا ہے, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کپڑے میں چکناہٹ کے باوجود میلا نہیں ہوتا تھا, وہ کبھی نہیں, چکناہٹ ہوتی تھی لیکن میلا نہیں, اور نہ اس میں جو پڑتی تھی, نہ کبھی کھٹمل خون چوس سکتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر پر مکھی نہیں بیٹھ پاتی تھی. باب ما جاء فی جلست رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بیٹھنے کے طریقے کا بیان, جلسہ بیٹھنے کا انداز, کس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. حدثنا عبد بن حمیدی قال اخبرنا عفان بن مسلمی قال حدثنا عبد الله بن حسان عن جدتيه عن قيلة بنت مخرمة رضي الله تعالى عنها أنها رأت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد وهو قائد القرفصاء. قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخشع في الجلس في الجلسة ارعدت من الفرق. یہ عبداللہ ابن حسان اپنی دادی اور نانی دوہیبہ اور صفیہ اور یہ دونوں حضرت قیلہ بنت مخرمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ان کی تربیت کرنے والی تھی ان سے نقل کرتی ہیں. حضرت قیلہ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا مسجد کے اندر اور آپ قرفصا کے طور پر بیٹھے ہوئے تھے. قرفصا یہ کون سی بیٹھک ہے؟ اس کی تشریح میں دو باتیں کہی گئی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ گوٹ مار کر, یعنی آدمی اپنی سرین کے اوپر بیٹھے گھٹنے کھڑے کر کے اور دونوں ہاتھوں کو جو ہے پاؤں کے اوپر حلقہ بنا لے, جس کو گوٹ مار کر کے بیٹھنا ہے, یوں بیٹھیں اور پھر دونوں ہاتھ کا یوں حلقہ بنا لیں. یہ تو یہ قرفصا, زیادہ تر ترجمہ یہی کیا گیا ہے, اور اس کی ایک تشریح یہ بھی کی گئی ہے کہ دو زانو جیسے نماز میں بیٹھتے ہیں, لیکن دو زانو بیٹھ کر دونوں ہاتھوں کو یہ اس کو بغل میں یہ کر کے آدمی پیٹ کو ران کے ساتھ ملا کر جھک کر کے بیٹھے, تو یہ بھی قرفصا ہے. تو حضرت قیلہ فرماتی ہے کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد کے اندر گوٹ مار کر بیٹھے ہوئے دیکھا. تو فرماتی ہے میں نے جب اس طرح عاجزانہ نشست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو میں رعب کی وجہ سے کانپنے لگی. یعنی ویسے بھی پہلے بتلا دیا گیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ایک خاص رعب اور حیبت عطا فرمائی تھی, اور دور تک اس کا اثر جاتا تھا. نہ اولین وہلے میں کوئی آدمی اگر آپ کو دیکھ لیتا تھا تو اس رعب کی وجہ سے وہ سہم جاتا تھا. تو بہرحال ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کو قدرتی رعب, اور پھر آپ کی عاجزانہ نشست. بڑا آدمی جب اس طرح جو ہے نا عاجزانہ نشست کے ساتھ بیٹھا ہوا ہو تو دیکھنے والے پر بھی یہ کہ کیا بات ہوگی، ایسے کیوں بیٹھے ہیں؟ وہ ایک ہیبت سی خوف سا تاری ہو جاتا. حدثنا سعید بن عبد الرحمن المخزومی وغیر واحد قال اخبرنا سفیان عن الزہری عن عباد بن تمیم عن عمرہ رضی اللہ تعالی عنہ انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستلقیا فی المسجد واضعا احدى رجلیہ علی الاخرى. یہ عباد بن تمیم اپنے چچا، ان کے چچا حضرت عبداللہ بن زید ابن عاصم مازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، ان سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے یعنی حضرت عبداللہ بن زید نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا چیت مسجد میں، مستلقیاً فی المسجد، مسجد کے اندر چیت لیٹے ہوئے، واضعاً احدى رجلیہ علی الاخرى، پاؤں پر پاؤں رکھے ہوئے. اب یہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے لیٹنا تو ویسے مسلم شریف کی ایک روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے لا یستلقین احدکم ثم یضعو احدى رجلیہ علی الاخرى، کہ تم میں سے کوئی آدمی اس طرح چیت نہ لیٹے کہ ایک پاؤں کے اوپر دوسرا پاؤں رکھے. ممانعت آئی، اور جب اس میں ممانعت آئی اور یہاں خود کہتے ہیں حضرت عبداللہ بن زید کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس طرح لیٹے ہوئے دیکھا، حضرت مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ نے ابو داؤد کی شرح میں ان دونوں روایتوں کو میں تطبیق دیتے ہوئے جوڑ پیدا کرتے ہوئے فرمایا کہ جس میں ممانعت آئی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پاؤں پر پاؤں رکھ کر کے چیت نہ لیٹے نے ایک پاؤں کو کھڑا کر کے اس کے اوپر دوسرا پاؤں رکھنا، جیسے کوئی آدمی بائیں پاؤں کو کھڑا کرے اور پھر اس گھٹنے کے اوپر دایاں پاؤں اٹھا کر کے رکھے. تو چونکہ عام طور پر عربوں کے اندر لنگی پہننے کا رواج تھا، اب اس طرح کوئی آدمی پاؤں کو کھڑا کر کے دوسرا پاؤں اس کے اوپر رکھے گا تو ستر کے کھل جانے کا اندیشہ ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ممانعت فرمائی. اور یہاں جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اس میں پاؤں پر پاؤں رکھنے کی شکل یہ ہے کہ دونوں پاؤں لمبے رکھے ہوئے حالت ہی میں ایک پر ایک یوں، اس صورت میں لنگی پہنے ہوئے ہیں وہ تو بھی ستر بلکہ اور چھپ جائے گا، ہوا کی وجہ سے بھی کھلنے کا اندیشہ نہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دیکھا وہ اس حیات میں، اور جو ممانعت آئی ہے روکا گیا ہے وہ اس طرح، بہرحال دونوں میں اس طرح یہ کیا گیا. حدثنا سلمۃ بن شبیب قال حدثنا عبداللہ بن ابراہیم المدنی قال اخبرنا اسحاق بن محمد الانصاری عن ربیع بن عبد الرحمن بن ابی سعید عن ابی عن جدہ ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا جلس فی المسجد احتبا بیدیہ. یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مسجد میں تشریف رکھتے تھے تو گوٹ مار کر کے بیٹھتے تھے، گوٹ مار کر یعنی وہی دونوں پاؤں اٹھا کر اس دونوں ہاتھوں سے اس کے ارد گرد حلقہ بنا لے ہاتھوں سے، جس کو احتباء کہتے ہیں. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے فرمایا کہ یہ احتباء جو ہے گوٹ مار کر بیٹھنا یہ عربوں کی دیواریں ہیں، جیسے کوئی آدمی دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھتا ہے تو آرام حاصل ہوتا ہے نا، تو یہ اس طرح جب آدمی ہاتھ کا حلقہ بنا کر کے بیٹھے گا تو اس کی وجہ سے، اور اگر ہاتھ کے حلقے کے بجائے اگر کپڑا ہے رومال ہے وہ پیچھے سے یعنی کمر کی طرف سے لا کر آگے باندھ تو ہاتھ بھی چھوٹے ہو جائیں گے اور آرام سے وہ بیٹھے گا. ٹیک لگایا ہے جیسا، اس لیے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر مسجد میں اسی طرح بیٹھتے تھے. البتہ ابو داؤد شریف کی روایت میں ہے کہ فجر کی نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چار زانوں بیٹھتے تھے مسجد میں، بالتی مار کر لاٹھی مار کے بیٹھنا کہتے ہیں. اس طرح فجر کی نماز کے بعد مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. بہرحال اس طرح مختلف شکلیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹھنے کی ہیں، جو بھی اختیار کی جائے اسی نیت سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس انداز اس طرح بیٹھتے تھے، تب انشاءاللہ وہ ثواب بھی ملے گا. اگر شمائل کی روایت میں ہے کہ آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیز چلتے تھے، دوڑنا پڑتا تھا، اور بعض روایت میں کہ صحابہ کو آگے، تو ہاں صحابہ کو آگے کر دینے سے یہ تھوڑا لازم آتا ہے کہ صحابہ کو آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیز نہیں چلنا پڑتا تھا. دونوں چیزیں اپنی جگہ پر ہیں، وہ تو کبھی کسی بڑے کے ساتھ چلے ہوں تو پتا چلے، اس کا تجربہ کر کے دیکھو. کیا انٹرنیٹ پر مکہ مدینہ لائیو دیکھ سکتے ہیں؟ اگر اس میں خالی جو ہے مساجد وغیرہ کو دیکھنے کی اجازت ہو، کیا دکان پر قبلہ کی طرف پیٹ کر کے تجارت کر سکتے؟ عام حالات میں قبلہ کی طرف پیٹ کر کے بیٹھنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، چاہے وہ دکان پر ہو یا گھر میں ہو یا کسی بھی طرح ہو، وہ کوئی ممنوع نہیں ہے. اقامت کے جواب میں کیا پڑھنا چاہیے؟ وہی جو کلمات اذان کے جواب میں پڑھتے ہیں، وہی صرف قد قامت الصلاۃ اقامہ اللہ و ادامہ، یہ پڑھیں گے. اشہد ان محمد رسول اللہ کے جواب میں صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اس کے جواب میں اشہد ان محمد رسول اللہ ہی پڑھیں گے. البتہ اذان میں جب اشہد ان محمد رسول اللہ ہو تو اس وقت اور کلمات اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ جس میں رضیت باللہ ربا و اسلامی دینا و بی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اذان کے بعد فوراً درود اسی لیے رکھا گیا ہے. ٹخنوں سے اوپر سلوار کو موڑ کر اور اسی طرح آستین کو موڑ کر نماز پڑھنا مکروہ ہے یا نہیں؟ مکروہ ہے تو تنزیہ، وہ کپڑے کو جو ہے نا کفے سو ایک قسم ہے کپڑے کی، تو ایک انداز کپڑے کے استعمال کرنے کا، تو وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے. لیکن اگر کپڑا موڑ کر ہی پہنا جاتا ہے تو پھر وہ کفے صوب میں داخل نہیں کہا جائے گا. اس صورت قرضہ میں بہت گر گیا ہوں اور غلط پیسوں سے بچنا چاہتا ہوں، بہت پریشان ہوں. اللہ تعالیٰ قرضہ عطا فرمائے، روزی میں برکت عطا فرمائے. ناخن کاٹنے کے طریقے کے متعلق آپ نے فرمایا تھا کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں، ہم نے برسوں سے اسی سنت طریقہ سمجھتے ہوئے اس پر عمل کیا ہے، ہمیں ثواب ہوگا؟ اب ظاہر سنت ہے نہیں تو ثواب کیسے ہوگا؟ سنت والا ثواب تو ملے گا نہیں. میرے لڑکے کے دل میں درد ہے، اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے. ایک ساتھی کے دماغ میں کینسر ہے، اللہ اس کو شفا. آپ کی لنگی مبارک کا رنگ کیا تھا؟ بھائی آپ کا لباس پہلے گزرا، وہاں سب سبز اور سرخ یہ سب آیا تھا، وہ آپ بھول گئے تو آپ پوچھ رہے ہیں، یہ سب آ چکا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی و سلم و بارک على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں و سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی اے اللہ تو ہمیں توفیق اور سعادت عطا فرما، تمام رضائل سے پاک اور صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما۔ اے اللہ تمام اعمال میں اخلاص، اتباع اور احتساب کی کیفیت نصیب فرما، دوا میں ذکر و دعا میں طاعت کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذوں کو بری فرما، جو جس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے نجات عطا فرما۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا امتی جہاں کہیں بھی ہو اس کے ایمان و اسلام کی، جان و مال کی، عزت و آبرو کی، اہل و عیال کی، تجارت و زراعت و کاروبار کی، ہر چیز کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر و بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، جن شروع و برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین۔